फूलों सी मुस्कुराती हो सुबह, याद नबी से चैन पाती हो सुबह। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں دعا گو ہوں مدنی چینل کے ناظرین جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنے فضل کا، اپنے کرم کا، اپنی رحمت کا سایہ رکھے، مشکلیں آسان، پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور اپنی رحمت کا سایہ آپ سب پر فرمائے، اور آپ کے صدقے میں اللہ یہ تمام دعائیں ہمارے یہاں حاضرین موجودین کے حق میں بھی قبول فرمائے، آمین۔ بجاہ طٰہٰ و یٰسین، آج ہم جس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ ہیں حضرت سیدی نجم الدین کبری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو آپ کے تعارف کے اندر جو القابات اور جو الفاظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں، فرماتے ہیں الشیخ بہت بڑے استاد، الامام بہت بڑے امام، العلامہ ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے علامہ، دونوں میں وصف علم جو ہے یہ پایا جاتا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ دونوں میں علم کی خوبی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن عالم کے اندر وہ خوبی تھوڑی کم ہے، اور علامہ جس کو کہا جاتا ہے تو اس مینز کے بہت بڑا عالم دین، ٹھیک ہے، مبالغہ ہے نا، اس میں مبالغہ، ٹھیک ہے جی، فعال کے وزن پر یہ بر فعال کے وزن پر بھی اس میں مبالغہ آتا ہے، تو علامہ ہے تو اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ بہت بڑا عالم دین، ٹھیک ہے جی۔ القدوۃ المحدث الشہید شیخ الخراسان نجم الدین کبری، سبحان اللہ، آپ زبردست بزرگ تھے اور آپ شہید ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ راہ خدا میں جہاد بھی فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شہادت کے درجے سے فیض یاب بھی فرمایا۔ اور حضرت نجم الدین کبری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مزید بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آج ہم اپنے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگوں کے اور اولیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ پاک ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
آئیے کلام میں شامل ہو جائیں، مل کر درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو دعا تم ہو فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو ندا تم ہو، یا رسول اللہ ہمارے مل جاؤ ماوا ہمارا آسرا تم ہو ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا شہ ہر دوسرا تم ہو خدا کہتے نہیں بنتے جدا کہتے نہیں بنتے خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں، تم ہی تو ایک آس ہو، تم ہی تو ایک آس ہو، قلب گناہگار میں خدا شاہد کے روزے حشر کا خط کا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون وانی ہے، تم ہی تو ایک آس ہو، تم ہی تو ایک آس ہو، قلب گناہگار میں روح نہ کیوں ہو مجھے تریب، روح نہ کیوں ہو مجھے تریب، موت کے انتظار مجھے کو دیکھنے، سنتا ہو مجھے کو دیکھنے، آئیں گے وہ مزار میں پسے مردن اے وعدہ دیدار، پسے مردن ہے وعدہ دیدار، شوق جینے کا کیا کرے کوئی، روح نہ کیوں ہو مجھے تریب، موت کے انتظار میں سنتا بازار میں فیض
तो है واہ جی واہ، ماشاء اللہ خلیل بھائی کیا زبردست کلام پڑھا ہے آپ نے، اللہ آپ کو برکتیں اور سلامتیں عطا فرمائے. اور چار کا جو بیان فرمایا ہے ایک شعر کے اندر، آپ دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے. فرشتے مقربین جو ہیں، رسول ملائکہ جو ہیں، یہ بھی چار ہیں، اور کتب سماویہ یہ بھی چار ہیں. تو یوں کر کے بیان فرمایا اس کو، آپ دیکھیے اس میں محمد میں جو حرف ہیں یہ بھی چار ہیں. اللہ جی شاید اس میں محمد میم ہا میم اور دال، یہ بھی کتنے ہیں؟ چار. انسان کے جو عناصر ہیں جن سے انسان بنتا ہے وہ بھی چار ہیں. عناصر اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے اور آگ ہے. لطف عجب ہے چار میں. واہ سبحان اللہ.
ذکر فرمایا ہے مفتی جی کہ آتش و آب و خاک باد، ان سے ہی سب کا ہے ثبات، چار کا سارا ماجرا ختم ہے چار یار میں.
واہ جی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مضمون کو کسی دن ہم پروگرام میں لیں گے، تیاری کے ساتھ میں نے اس پر مطالعہ تو کیا ہوا ہے لیکن اس کو مزید تھوڑا رینیول کر کے اچھے طریقے کے ساتھ. تو یہ ذوق والی بات ہے اور ایک شوق والی بات ہے، تو یہ بھی ہونی چاہیے اور کریں گے اس کو انشاءاللہ. ثاقب حسین شاہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضرت شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ تعارف جو ہے وہ شاہ صاحب سے لیتے ہیں. اور ایک بات میں یہاں ابتدا میں ہی عرض کر دوں جو ابھی ہونے جا رہی ہے کہ ایک ہوتا ہے شیخ اور ایک ہوتا ہے شیخ. شیخ جو ہے یہ ایک کاسٹ ہے، ایک ذات کی رہتی ہے. جیسے ہمارے یہاں عدنان شیخ صاحب ہیں، ٹھیک ہے، جنید شیخ صاحب ہیں، یہ شیخ ایک کاسٹ ہے. اور شیخ جب لفظ شین کے زبر کے ساتھ بولتے ہیں شیخ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگ، استاد، ٹھیک ہے جی. پیر صاحب کو بھی شیخ جو ہے یہ کہا جاتا ہے. تو یہ میں نے کہا شیخ اور شیخ اس کو تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر دیا جائے، اس کا فرق جو ہے وہ بیان کر دیا جائے. جی شاہ صاحب تعارف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو الجناب احمد بن عمر شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ،
سبحان اللہ،
آج ان کے حوالے سے ہمارا سلسلہ ہے.
واہ جی واہ،
کیا عظیم شخصیت ہیں، کیا ہی زبردست بزرگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
جی
اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
صحیح.
کہیں فرمایا کہ جب تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو، فاسالو اہل ذک ان کنتم لا تعلمون.
صحیح.
کہیں ان لوگوں کے وسیلہ پکڑنے کا کہا کہ ان لوگوں کا
جی
وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو.
جی
بلکہ یہاں تک کہ قرآن پاک میں تو یہ بھی فرما دیا گیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یہ بزرگان دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو کام کرتے ہیں
جی
ان کا تذکرہ کتنا مبارک ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا تذکرہ کرنا ایسا ہی ہے گویا آپ اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں.
سبحان اللہ،
اللہ کے ولی کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم جن بزرگوں کا شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہی گمان، یہی ایک حسن ظن ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور ان کی نظریں ہم پر ہیں. یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا. اللہ اکبر. شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم گرامی احمد اور آپ کے والد محترم کا نام عمر ہے.
جی
آپ کا، آپ کی جو کنیت ہے ابو الجناب ہے، ابو الجناب. اچھا اس میں بھی بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ ابو جناب ہے یا ابو الجناب ہے؟
صحیح.
تشدید کے ساتھ ہے یا بغیر تشدید کے؟ تو اسی کی طرف اشارہ تھا، ابو الجناب، جس کا مطلب ہوتا ہے برائیوں سے بے انتہا بچنے والا، دور رہنے والا برائیوں سے. یعنی کہ ایسی بشارت جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عطا فرما دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو یہ فرما دیں ابو الجناب، برائیوں سے بچنے والا، اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی شان اور رتبہ آپ کو عطا فرمایا.
جی
آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب طامۃ الکبری بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلا کا ذہین، بہت زیادہ ذہانت والا، بہت زیادہ زور والا. اچھا اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے دور میں جب انہوں نے اکتساب علم کیا، حصول علم ان کا جب کر چکے، تو ان کے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا. بڑے بڑے مناظر آتے تھے تو یہ ان مناظر کو ایسا جواب دیتے کہ ان کی بس ہو جاتی،
لا جواب کر دیتے.
ان کے بارے میں مشہور ہو چکا تھا کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا، بڑے بڑے مناظر بھی نہیں بیٹھ سکتے. ایک اور لقب ان کا جو بڑا ہی پیارا ہے، ولی تراش. ولی تراش کہیں، ولی ساز کہیں، اولیاء بنانے والے، صوفیاء بنانے والے، ان کی نگاہ فیض سے کتنے ہی ایسے تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا تاج عطا فرمایا. کہیں سوداگر آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں تو آپ ان کے اوپر نظر فرماتے ہیں تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنا دیتے ہیں، قطب بنا دیتے ہیں.
مزار کی زیارت بھی ساتھ ساتھ ناظرین کر رہے ہیں، مدنی پھول بھی سن رہے ہیں. واہ سبحان اللہ، اللہ حاضری نصیب فرمائے.
آمین. اللہ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ لقب سے کیسے ملقب ہیں کہ آپ نے پھر کیسے بڑے بڑے صوفیاء کو تیار کیا ہے. ان میں حضرت مجدد الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے، فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے، قاد الدین حمدان رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا نام آتا ہے،
کیا بات،
امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے. کئی ایک اولیاء اور علماء، مشائخ اور صوفیاء کے نام آتے ہیں کہ جن کو آپ رحمت اللہ علیہ نے تیار فرمایا. آپ رحمت اللہ علیہ 540 ہجری بمطابق 1145 کو خیوک خوارزم کے ایک خوارزم میں، جو ترکمانستان، اس میں آپ پیدا ہوئے، اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی جو آپ کی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ تھا وہ اپنے ہی وطن میں کیا، اور پھر اپنے ہی والد محترم، چونکہ ان کے والد محترم بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، آپ نے انہی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اگلا جو علم کے حصول کے مراحل تھے اس کے لیے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے سفر فرمایا.
واہ جی واہ، سبحان اللہ. باتیں ہو رہی ہیں حضرت نجم الدین کبری رحمہ اللہ کی، ہم اپنے آپ پر بھی تھوڑا جو ہے وہ غور کرتے جائیں. انہی کی کنیت ابو الجناب ہو، یہ بھی جناب، یہ فعال وزن پر ہے، مبارکہ کسی کا، بہت زیادہ بچنے والا. ٹھیک ہے، تو ہم غور کریں کہ ہم برائیوں سے بچنے والے ہیں یا برائیوں پر سمجھوتا کرنے والے ہیں، اس پر غور کرنے کی حاجت ہے. یہ اس پر غور کریں گے. وہ ہے نا حضرت بابا بلے شاہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تو لو بھی پیتی جاندے ہو،
اللہ
یہ کی کیتی جاندے ہو. یہ بات بھی جو ہے نا وہ غور طلب بات ہے کہ کیا ہم برائیوں سے بچنے والے ہیں. بعض اوقات راشد بھائی بندہ نیکی کر رہا ہوتا ہے لیکن برائی کو بھی ساتھ میں کنٹینیو جو ہے نا وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو صوفیاء اور بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں، جو انداز ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح نیکیوں کی طرف قدم بڑھانا ہے، یوں ہی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. میں چاہوں گا آپ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں.
جی، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کی یوں بھی مثال بن سکتی ہے کہ کوئی شخص ایک برتن میں چھید کر دے، سوراخ کر دے، اور اس کے اندر پھر کوئی مشروب ڈالنا شروع کر دے، دودھ وغیرہ، اور اس بات کی توقع رکھے کہ یہ برتن بھر جائے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. کیونکہ اگرچہ وہ برتن بھرنے کا اہتمام تو کر رہا ہے لیکن برتن خالی کرنے کے اسباب بھی اس نے اپنائے ہوئے ہیں. تو نیکیاں کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن ساتھ میں گناہوں سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات یہ جو گناہ ہوتے ہیں بندے کے اعمال کو عکارت کر دیتے ہیں. یعنی کئی گناہوں کے حوالے سے باقاعدہ احادیث مبارکہ میں بھی یہ موجود ہے، اور قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اس سے زندگی بھر کے اعمال عکارت ہوتے ہیں،
برباد ہو جاتے ہیں.
جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تقوی جو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو تقوی میں بنیادی طور پر یہ دو ہی باتیں آتی ہیں کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا، اس کے محبوب نے حکم دیا، ان کو عمل میں لایا جائے جو کہ نیکی کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے بچا جائے جو کہ گناہوں سے اجتناب کی صورت میں ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ دونوں کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا نجم الدین کبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک ذکر ہے اور آپ کی بڑی عرفا والا شان ہے، اور آپ کا جب تعارف بیان کیا جاتا ہے تو سرے دست اور بالکل ابتدا میں آپ کا علمی مقام و مرتبہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اتنے بڑے مقام پر پہنچے، لیکن اس میں ایک بنیادی جو سبب تھا اس عالم اسباب کے اعتبار سے وہ آپ کا علم دین سے شغف تھا، علم دین کا حصول تھا. یہ علم دین وہ مبارک شے ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم دین کا درس لیتا رہا یہاں تک کہ کتب بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر اسباب کے بھی کسی کو ولایت اور علم عطا فرما سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عالم اسباب میں اس چیز کو گویا کہ طے فرما دیا. یہ قدرت کا ایک اصول بن چکا ہے کہ انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، اور علم ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور رب کی معرفت کا دوسرا نام ہی ولایت ہے.
واہ واہ واہ.
حضرت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو دیکھا جائے، آپ نے جس طرح علوم ظاہریہ حاصل کیے اور دینی علوم کو سیکھا اور کئی بزرگوں کو اپنا استاد بنایا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے علوم باطنیہ کے لیے طریقت کی اور راہ سلوک کی راہ کو طے کرنے کے لیے بھی، اس راہ کو طے کرنے کے لیے بھی اپنے مشائخ کو اپنایا اور بزرگوں سے احتساب فیض کیا. اور آپ ہی کی برکت ہے کہ آپ کے جو مریدین ہیں، متوسلین ہیں، آپ کا فیضان پانے والے ہیں، ان میں ہمیں بہت بڑے بڑے اولیاء اور بہت بڑے بڑے علماء نظر آتے ہیں. جس طرح ثاقب بھائی نے ذکر کیا کہ آپ کے شاگردوں اور آپ سے فیض لینے والوں میں ایک چمکتا دمکتا نام حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، جو علمی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ کی شورہ آفاق تفسیر ہے مفاتیح الغیب، جس کو تفسیر کبیر کہا جاتا ہے. اتنے بڑے عالم اور مفسر ہونے کے باوجود، اتنے بڑے متکلم ہونے کے باوجود، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے صرف علم اور ذہانت اور صلاحیتوں ہی پر اعتماد نہ کیا، بلکہ اللہ والے کے دامن سے اپنا تعلق جوڑا. حضرت مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی نے ملفوظات اعلی حضرت میں امام اہل سنت کے ملفوظات سے یہ واقعہ ذکر کیا کہ جب حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کا وقت وصال آیا تو اب شیطان آپ کے ایمان کو معاذ اللہ سلب کرنے کے لیے آن پہنچا. یعنی شیطان جو ہے ساری زندگی بھی انسان کو بہکاتا ہے اور موت کے وقت بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان سلب ہو جائے، یہ ابدی اعتبار سے ابدی طور پر میری طرح معاذ اللہ بدبخت ہو جائے. اللہ تعالیٰ سلب ایمان سے بچائے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر تھے، بہت بڑے علم کلام کے عالم اور متکلم تھے، اور اتنی شاندار تفسیر کے مصنف تھے، تو شیطان نے آپ کے سکرات کی کیفیت میں آپ کے وقت وصال کہا کہ اے فخر الدین رازی، تم نے تو بڑی خدمت کی ہے، بڑے مناظرے کیے ہیں اور دین کی بڑی خدمت کی ہے، بتاؤ اللہ کو بھی پہچانا ہے، اللہ کی معرفت ہے تمہیں؟ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیطان کو جواب دیا کہ ہاں مجھے اللہ کی معرفت ہے، اللہ ایک ہے. اب شیطان نے کہا کہ اللہ اگر ایک ہے تو اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کی وحدانیت پر ایک دلیل قائم فرمائی. اب اگرچہ وہ شیطان بدبخت تھا، لیکن ماضی کے اعتبار سے وہ معلم الملکوت رہ چکا تھا، اس کے پاس اتنا علم تھا کہ فرشتوں کا استاد تھا. اس نے اپنے اس علم کے ذریعے، جو اس کو بھی نفع نہیں دے رہا تھا اور اسی علم کے ذریعے وہ بہکا بھی رہا تھا،
علم غیر نافع ہے نا،
جی تو اس نے اس دلیل کا رد کر دیا، دلیل کو توڑ دیا. اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے دوسری دلیل قائم کی، اس کو بھی اس نے رد کر دیا. دلیل پر دلیل دی جا رہی ہے اور سامنے سے شیطان جو ہے، شیطان جو ہے، ہاں شیطان شیطانوں کا جو اصل ہے وہ اس کو رد کیے جا رہا ہے. تقریباً اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تقریباً 360 دلائل امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے اللہ کی وحدانیت پر پیش کیے. یعنی اس سے ہمیں یہ بھی درس لینا چاہیے کہ علم عقائد کے حوالے سے بنیادی معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہمیں بنیادی عقائد کتنے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 360 دلائل دیے لیکن شیطان نے وہ سارے دلائل رد کر دیے. اب بڑی حیرانگی اور بڑی ایک افسردگی کی کیفیت ہے. اتنے میں حضرت سیدنا نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد تھے اور شیخ تھے، پیر صاحب تھے، مرشد تھے، یہ کسی دور مقام پر وضو کر رہے تھے، لیکن آپ نے اپنی نظر ولایت سے، ایمانی بصیرت سے اس معاملے کو ملاحظہ فرمایا کہ میرا مرید نزا کی کیفیت میں ہے اور اس شیطان نے اس کو اتنا مجبور کر دیا ہے، پریشان کیا ہوا ہے. تو حضرت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی مقام سے اپنے مرید کو صدا دی کہ اے فخر الدین، تم شیطان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں اپنے رب کو، خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟
اللہ،
تو ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ علم جتنا بھی ہو، انسان کو علم پر ہی اعتماد کر کے بس نہیں کرنی چاہیے، اللہ والوں سے تعلق جوڑنا چاہیے. یہاں میں ایک حوالہ پیش کروں گا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا بڑا شاندار رسالہ ہے، نقاء السلافہ
فی احکام البیعتی والخلافہ، جس میں شرعی بیعت اور خلافت وغیرہ کے احکامات آپ نے بیان فرمائے، وہاں پر اعلی حضرت نے میزان الشریعہ کے حوالے سے یہ جزیہ تحریر کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اعلی حضرت کے اپنے الفاظ ہیں، کہ آدمی اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم زاہد کامل ہو، علم میں عالم ہو اور عمل کے اعتبار سے زاہد ہو اور عملی اور علمی اعتبار سے کامل ہو جائے، فرماتے ہیں اس پر واجب ہے کہ ولی عارف، ایسا ولی جو رب کی معرفت رکھنے والا ہے، اس پر واجب ہے کہ ولی عارف کو اپنا مرشد بنائے، بغیر اس کے ہرگز چارہ نہیں۔ اور میزان الشریعہ کا آپ نے جزیہ تحریر فرمایا، جس میں علامہ یہ جو صاحب کتاب ہے میزان الشریعہ کے جو مصنف ہیں عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنا علم اور عمل میں ارفع و اعلیٰ ہو چکا ہے کہ اس کے علم زہد و تقویٰ پر سارے اہل زمانہ کا اجماع ہو چکا ہے، اور لوگ اس کو کتبیت کبریٰ کا لقب بھی دے دیں، یعنی اس کو کتب بھی شمار کریں، تب بھی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ اللہ تعالیٰ میں اللہ والوں سے نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرمایا، کہ دنیا میں بھی یہ رہنمائی کرتے ہیں اور نزا کی کیفیت میں بھی بندے کے ایمان کی سلامتی کا سبب بنتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کی کیا ہی بات ہے، ایک وہ بھی اولیاء ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور ان کی مناسبت سے ایک پوری سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے، سورہ کہف۔ اور اولیاء کون ہیں؟ اصحاب کہف۔ آپ دیکھیں اللہ والوں کا کمال، دیکھیں آپ، اللہ اکبر۔ راشد بھائی جو گفتگو فرما رہے تھے، مجھے تو بہت مطلب اس سے جو ہے نا وہ ایک فرحت ایک محسوس ہو رہی ہے، اللہ مرشد کا سایہ سلامت رکھے اور ہمیں یہ برکات نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں ایک جانور ہے کتا، اور اس کی جو پہچان ہے نا جی، حقیقت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حقیقت آپ اس کو منطق کی روح سے دیکھیں گے تو کتے کی حقیقت ہے حیوان نابہ، مطلب بھونکنے والا جانور۔ شیر کی حقیقت ہے حیوان مفترس، چیر پھاڑ کرنے والا جانور۔ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، ٹھیک ہے۔ بھینس کی حقیقت ہے حیوان زو خوار، ٹھیک ہے۔ گدے کی حقیقت ہے حیوان ناحق۔ اب جس نے منطق پڑھا ہوا ہے وہ اس سے ایک لطف لے رہا ہوگا۔ بہرحال آپ دیکھیں پہچان کیا ہے کتے کی، کتا بھونکنے والا ہوتا ہے، بھونکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس پر اللہ والوں کی نگاہ پڑ گئی اور ان کے ساتھ وابستگی ہو گئی، تو اب اس کی شان یہ بن گئی کہ اس کی فطرت کے اندر جو بھونکنا تھا اس کو ختم کر دیا گیا اور یہ ان کا محافظ بن گیا۔ کس نے کہا؟ فنامو، آپ لوگ سو جائیں، احرسکم و احرسکم، اور میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو اللہ والوں کی جو نگاہ اور ساتھ جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر بعض اوقات جو ایک خصیص عادت اور گھٹیا عادت ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کمال ہے اللہ والوں کی نگاہ کا اور ان کی معیت کا، ان کا یہ فیضان ہے۔ اب دیکھیں بھونکنا تو ویسے ہی بری بات ہے، اور چہ جائے کہ اولیاء اور جو ہے وہ علماء اور صلحاء کی شان میں ہو، یہ تو ویسے ہی بری بات ہے، اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اولیاء کا جو ساتھ ہوتا ہے یہ انسان میں سے برائیوں کو ختم کر کے اچھائیاں اس کے اندر پیدا کرتا جاتا ہے، اور جب اچھائیاں انسان میں آتی جاتی ہیں تو پھر بندہ جنت کی طرف قدم جو ہے یہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ لہذا اللہ والوں کے ساتھ ایک تعلق، نسبت، ارادت اور ان کا ادب ضرور ہونا چاہیے۔
جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے اس کو چنگے، مالک دے گھر راکھی دے دے، صابر کتے ننگے، مالک دا درد نہیں یوں چھد دے، واضح رہ گئے کتے.
بات سمجھنے کی ہے اور عقل کے استعمال کرنے کی ہے, اور بندہ عقل استعمال کرے اور اولیاء کا, علماء کا, صلحاء کا, بزرگوں کا با ادب رہے. با ادب یہ ہمیشہ برکتیں پاتا ہے, اور اولیاء کا با ادب جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی سعادتیں پاتا ہے, وہ قبر میں بھی سعادتیں پاتا ہے, وہ حشر میں بھی سعادتیں پائے گا انشاءاللہ عز وجل. المرء مع من احب, جس سے محبت کرنے والا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا. تو اولیاء کا با ادب ہونا چاہیے, اور ایک نسبت اور عادت خالد بھائی ضرور ہونی چاہیے.
بالکل, اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والوں کا, اس کے پیاروں کا بندے کو قرب بھی حاصل کرنا چاہیے, اور ان کی نگاہ فیض اثر یا کیمیا اثر
جی
جب پڑتی ہے تو بندے میں بڑی روحانی تبدیلیاں لاتی ہے, اس کی روح کو پاک و صاف کرنے والی ہوتی ہے. اب دیکھیے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ہے اور اعجاز ہے کہ جس پر پڑتی ہے تو کامل کر دیتی ہے, بشرط یہ کہ یہ بارش ہے نا, زمین اگر ایسی ہو کہ جس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہو اور اس کے اندر کچھ ہو تو پھر وہ اگا کے ہی چھوڑتا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین جل وعلا کے آخری نبی ہیں, اور نبی کا ہی فیضان امت کے اولیاء کو نصیب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس معرفت کے طریقے کو اور اس توحید کے اقرار کرنے والے گروہ میں اس طرح کے افراد کو ہمیشہ پیدا کرتا رہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہوتے ہیں, جن کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرامتوں کو جاری بھی فرماتا ہے, اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک بندوں کی رسائی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک بندوں کو پہنچانے کا سبب بھی بنتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی افراد میں سے ایک ہیں, اور فرد زمانہ ان کو لکھا گیا ہے. اپنے زمانے کے ایک ہی تھے ایسے کہ جو انسان تو انسان ہے, اس کے علاوہ بھی کسی پر نظر ڈال دیں تو اس کو یکتا کر دیا کرتے, اور کئی واقعات اس زمن میں کتابوں میں لکھے ہیں. آپ پر کس کی نظر پڑی تھی؟ آپ کے زمانے میں بابا فرخ تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے, آپ شرح سننا پڑ رہے تھے ان دنوں, اور آخری اسباق تھے تو بابا فرخ تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ درجے میں تشریف لے آئے. جیسے ہی ان کو دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی اور حواس بالکل بے قابو ہو گئے, جیسے انہوں نے نظر ڈالی ہو تو دل کی دنیا بدل کے رکھ دی. آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ کر بالکل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا. پھر اس کے بعد کچھ ٹائم وہ ہمارے درجے میں رہے اور وہاں سے تشریف لے گئے. جب وہ تشریف لے گئے تو اب پڑھائی میں وہ دل نہیں لگ رہا, اور دل یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی بارگاہ میں حاضری دی جائے.
کیا بات.
تو میں نے ان کے بارے میں جاننا شروع کیا کہ یہ حضرت کون ہیں جو ایک نظر ڈال کر دنیا کو بدل کر رکھ کے چلے گئے ہیں.
کیا بات.
ان کے پیچھے جانا چاہیے. کہتے ہیں میں نے اپنے استاد صاحب کی بارگاہ میں ہمارے جو ہم درجہ افراد تھے ان سے کہا کہ ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے. پتہ کرتے کرتے پہنچے کہ بابا فرخ تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کون اور کہاں ہوتے ہیں. بہرحال ان کا مسکن پتہ چلا, ان کی بارگاہ میں حاضری دی, اور کہتے ہیں جیسے ہی ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ مراقبے میں ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انوار ان کی ذات پر اتارے جا رہے ہیں.
اللہ
بالکل جیسے گرد ایک نور کا حالہ بنا ہو, اور آپ میں ایک روحانی پاور ہمیں محسوس ہونا شروع ہوا. اس کے بعد بابا فرخ تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا جو جبہ تھا وہ جبہ اتار کر شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا.
اللہ اللہ
کہتے ہیں وہ جبہ پہننا تھا کہ مجھے عرش بھی نظر آنے لگا اور فرش بھی نظر آنے.
اللہ اللہ
یہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والے تبرکات کا کمال ہے. کہ شیخ نے اپنا زیب تن کیا ہوا جبہ جب اپنے مرید کو دیا ہے تو مرید کو اتنا کامل کر دیا.
سبحان اللہ.
پھر کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا جبہ لو اور اپنی تعلیم کو مکمل کرو, اب آگے پڑھو. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پھر واپس آتے ہیں اپنے استاد صاحب کے ساتھ میں مزید پڑھتے ہیں, لیکن اب پڑھائی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اب پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو پہلے جو اسباق پڑھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوا کرتی تھی اب وہ اسباق بھی آتے ہیں, بلکہ جب درجے میں آتے ہیں تو شیخ صاحب خود سامنے تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نجم الدین تم علم الیقین سے آگے گزر گئے ہو
جی,
اور اب تم یہ کتابیں پڑھ رہے ہو, اب اور آگے آؤ اور کام کرو. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تصنیف تحریر فرما رہے تھے, وہ رات کو شوق ہوا کہ وہ تصنیف مکمل کر دیں. پھر شیخ صاحب ان کے پیر صاحب بابا فاروق تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر سامنے آئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگا لو
جی
اور اسی کے ہو جاؤ. پھر حضرت نے سب کچھ چھوڑا, اپنا دوات اپنی کتابیں ایک طرف رکھی اور پھر طویل قیام کو ترجیح دینے لگے. رات کو جاگ جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرنے لگے. تو یہ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے سلمان بھائی, جو عبادت کی حلاوت بھی نصیب کرتی ہے اور علم و معرفت کے درجات بھی عطا کرتی چلی جاتی ہے.
واہ واہ.
تو بندے کو چاہیے کہ اللہ والوں کی نظر میں آئے, ان کی نظروں میں رہے گا تو فائدے میں رہے گا.
سبحان
جو ان کی نظروں سے دور چلا جاتا ہے, جو ان کے تبرکات سے دور چلا جاتا ہے, پھر شیطان اسی طرح ہیلے بہانوں سے اس کو راہ حق سے ہی دور کر رہا ہوتا ہے.
جی.
اس طرح بھی راشد بھائی نے بیان فرمایا کہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنا بڑا نام, کتنا بڑا مقام اور کیسے دلائل کے انبار لگانے والے بزرگ, لیکن کام ایک شیخ کامل کی نظر آ رہی ہے. یہ مقام ہے شیوخ کا, یہ اللہ والوں کا وہ مقام ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو شیطان کے اثرات سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں. جس طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے نا کہ میرا کوئی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. وہ نتیجہ کیا ہے, وہ دراصل اثر کس کا ہے, وہ اسی بات کا ہے کہ یہ اللہ والے شیطان سے بچنے میں اس بندے کے معاون ہوتے.
کیا بات ہے, سبحان اللہ, بڑی زبردست بات کہی خالد بھائی, کیا پیارے مدنی پھول بیان کیے آپ نے, ماشاءاللہ مزہ آ گیا ہے. اور حضرت نجم الدین کبری رحمہ اللہ پر ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں, لیکن آج جو ہم کنٹینٹ بیان کر رہے ہیں یہ اس سے ڈفرینٹ ہے اور بڑی پیاری باتیں ہیں. اور بعض چیزوں کا انسان کو ذوق جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے, تو بات صرف ذوق کی حد تک نہیں رہنی چاہیے, بلکہ ذوق مقترن بالعمل بھی ہونا چاہیے. یعنی ذوق ایسا ہو جو عمل کے ساتھ ملا ہوا ہو. ٹھیک ہے, تو مقترن مطلب ملا ہوا ہونا. ٹھیک ہے جی, تو اللہ رحمت فرمائے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو بندے میں بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں, یہ بات وہ پوری ہوگی پیچھے, میں یہ عرض کروں کچھ چیزیں بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں. جیسے جو جس علم کا ماہر ہوتا ہے تو, یا جس نے جو علم پڑھا ہوتا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں سے وہ بات جو ہے نا وہ آ ہی جاتی ہے, اس طرح کی جو انہوں نے ان کی پڑھائی ہوتی ہے یا جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے, تو وہ گفتگو میں کچھ چیزیں انسان کی ایڈ جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. اسے کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ ہونا, بس یہ ہو جاتا ہے. تو یہ مقترن, یہ لفیف سے مجھے جو ہے وہ ذہن میں آیا. لفیف کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک ہے لفیف مفروق اور ایک ہے لفیف مقرون. لفیف مفروق وہ ہے کہ جس میں وہ کلمہ جس میں دو حرف علت ہوں اسے کہتے ہیں لفیف. دو حرف علت ساتھ ساتھ ہوں تو لفیف مقرون, اور دو حرف علت جو ہے الگ الگ ہوں تو کیا بن جائے گا, لفیف مفروق. مفروق مطلب جدا جدا, اس میں حرف علت جیسے جیسے توا ہے تو یہ لفیف مقرون ہے, اس میں واو بھی ہے اور آخر میں کیا ہے, یا بھی ہے, دونوں حرف علت ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, کیا ہے, لفیف مقرون. ٹھیک ہے, چلے آگے چلتے ہیں, اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ ہمیں
مفروق کی مثال ولی.
جی,
مفروق
کی مثال ولی. چلیں, راشد بھائی نے ایک اور بات بھی بیان کر دی, یہ بھی آپ جب علم پڑھیں گے اور سیکھیں گے, جامع المدینہ سے سیراب ہوں گے, داؤد اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ رہیں گے, تو انشاءاللہ جن چیزوں میں ہمیں بعض وقت اجنبیت محسوس ہوتی ہے نا, تو وہ اجنبیت ختم ہو جائے گی. جب اجنبیت ختم ہوتی ہے اور شناسائی پیدا ہو جاتی ہے, تو پھر جو وحشت ہے یہ دور ہو جاتی ہے اور بندے کو فرحت جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے. علم دین کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہیں گے, سیکھیں گے, علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے, مدنی چینل دیکھیں گے, تو انشاءاللہ وہ علم کے پہلو جو بعض وقت ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ تو یوں ہے تو وہ ہے, تو انشاءاللہ یہ یوں وہ ختم ہو جائے گا اور علم کی جستجو تلاش مزید رغبت یہ بڑھے گی, اور جب یہ بڑھے گی اپنے ساتھ عمل کو لے کر کے آئے گی تو بندہ جو ہے وہ اس سے فیض پائے گا. آگے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو ایک ہم پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں, سیدھا راستہ, اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرے پیارے حبیب, آپ فرمائیے, بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے ہے. یہ آیت کریمہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے رہی ہے. ہماری زندگی کا ہر ہر عمل اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، کوئی اور اس طرح کی خرابی آ جاتی ہے جو عمل کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہر عمل اپنے رب کی رضا کے لیے، ہر عمل اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا جوئی کے لیے۔ امیر اہل سنت رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں نا، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ اخلاص کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کسی کام کو کرنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیان کردہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے مال کی طرف توجہ نہیں فرماتا، ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، وہ تو تمہارے دل کو ملاحظہ فرماتا ہے، وہ تو تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ یہاں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں نا، کہ جس چیز کی طرف میرے رب کی توجہ نہیں، ہماری پوری کی پوری توجہ اسی چیز کی طرف ہوتی ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے، چہرہ بنا رہے ہوں گے، بناؤ سنگھار کا سلسلہ جاری ہوگا، بال سیدھے کیے جا رہے ہوں گے، اور بعض اوقات تو کتنا کتنا وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے نا گویا آئینے ہی سے سوال کر رہے ہوں گے، آئینے بتا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ سب ٹپ ٹاپ پوری ہو گئی، سارا حساب کتاب سیدھا ہو گیا، اب جوں ہی گیٹ کی طرف نکلنے لگے، باہر جانے کا ارادہ کیا تھا، نکلنے لگے تو ساتھ ہی فوراً کو خیال آیا کہ دوبارہ ایک نظر دیکھنا لوں، دوبارہ پھر آئینے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کبھی ایک ایک بال پکڑ کر سیدھا کر رہے ہیں، کبھی جناب چہرے کے خد و خال سیدھے کیے جا رہے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ توجہ نہیں فرماتا، اور جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ توجہ فرماتا ہے، اس چیز کو صاف کرنے کے لیے میں نے اور آپ نے کتنی توجہ کی۔ دل، عمل۔ عمل میں کیفیت بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ نماز ادا کر رہے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھنے کا سلسلہ جاری تھا، فوری طور پر نہ کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، قدموں کی آہٹ محسوس ہوتے ہی نماز کا انداز بدل گیا، کیفیت بدل گئی، حالت ساری کی ساری بدل گئی، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہی نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تو دیکھا تو پیچھے انسان کوئی بھی نہیں تھا، کچھ چلتی چلتی بلی نکل آئی تھی، کوئی اور جانور نکل آیا تھا، ہم وہ قدموں کی آہٹ محسوس کرتے ہی اپنی نماز کی کیفیت کو بدلنے کی طرف نکل گئے۔ اگر یہ نماز اللہ کے لیے تھی تو تنہائی میں اس کی کیفیت وہ کیوں نہیں تھی جو کسی کے قدموں کی آہٹ پر بدلی؟ یہ صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھی، مختصر وقت میں دیگر اعمال کی مثالیں آپ کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی۔ صدقہ کرنے والا صدقے کے انداز کو دیکھے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کے انداز کو دیکھے، کسی کو نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کی دعوت دینے کے انداز کو دیکھے۔ جو بھی نیک عمل کیا نا، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تو ہر عمل سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ عمل کس نیت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ 40 دن تک کو نیک عمل کرتا ہے، حضرت سیدنا مکحول رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، جو بندہ 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے کو عمل کرے، ظہرت جنابیع الحکمت من قلبہ ولسانہ، اللہ تعالی جل جلالہ حکمت کے چشمے اس کے دل اور اس کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
ماشاءاللہ، اللہ علم دین بھی نصیب فرمائے، عمل خیر بھی نصیب فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور اعمال میں اللہ ہمیں اخلاص بھی نصیب فرمائے، اور مخلص لوگوں کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور میں یہاں ایک اور بات بھی ضرور عرض کرنا چاہوں گا، انتہائی اہم بات ہے مدنی چل کے ناظرین، کہ کسی کا اخلاص چیک کرنے کی بجائے اپنے اخلاص پر توجہ دی جائے. کوئی ہجر و فراق مصطفیٰ میں، ہجر و فراق مدینہ میں، یاد خدا میں، یاد مصطفیٰ میں رو رہا ہے، تو اس کے رونے کا انالیسس کرنے کی بجائے اپنے آپ پہ بندہ روئے کہ یہ رو رہا ہے، میں کیوں نہیں رو رہا. جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے. اور امیر السنت دعوت کاظم القدسیہ نے نیکی کی دعوت کتاب کے اندر، یا غیبت کی تباہ کاریاں کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ کوئی شخص تھا، اس نے کسی کو دیکھا کہ یہ جو ہے وہ رو رہا ہے، تو اس کے بارے میں کہا یہ ریاکار ہے، ریاکاری کر رہا ہے. تو پھر اس کو کئی سال جو ہے وہ رونا نصیب نہیں ہوا. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کے اخلاص یا عدم اخلاص کا امتحان لینے یا فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے اخلاص پر بندہ جو ہے وہ غور کرے. اور کوئی فراق مصطفیٰ میں رو رہا ہے تو اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کے صدقے مجھے بھی نصیب فرما، اللہ نصیب فرمائے. وہ ہے نا جی کہ وہ پورا ایک وہ بند ہے رونے کے اوپر، وہ رونا جس میں بیان کیا گیا اللہ رسول کی یاد میں رونے کی بات ہے. رونا دل دے میل مٹاوے، ہیں جی، رونا دل دے میل مٹاوے تے وچھڑے یار ملاوے، تے جیڑی لذت رومن اندر وہ وچ بیان نہ آوے. اللہ یہ نصیب فرمائے گا. میں روزگار میں تو میرے عشق بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. جی
ماشاءاللہ، مرحبا. سلسلہ کھلے آنگ سلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. حاضرین ناظرین کو جمعہ مبارک. سلمان بھائی ماشاءاللہ اولیاء اللہ کے ذکر میں آج اس شخصیت کا ذکر ہے، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ. ماشاءاللہ اولیاء اللہ کا ذکر ان کا نام ہی بتاتا ہے کہ بڑے لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں. تو مدنی فول عطا فرمائیے کہ اولیاء اللہ کی زندگی میں جو معاملات گزرتے ہیں، تقوی پرہیزگاری سنتے ہیں، ان میں ایک واضح نصیحت بھی ہے. واضح نصیحت سے مراد کیا ہے، اور نصیحت کردار پہ کیسے اور کس طرح اثر کرتی ہے اور اثر رکھتی ہے، اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے. اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. بے حصہ مفرد کی دعا فرما دیجئے، ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے.
آمین، اللہ قبول فرمایا، آباد رہیں، سلامت رہیں. جی شاہ صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ جو ولی اللہ ہیں، ان سے، ان کی بارگاہ میں حاضری اور پھر ان سے اقتصاب فیض حاصل کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اکرام سے نصیحت حاصل کرنا. اچھا، واضح نصیحت تو یہ سلسلہ ہی ایسا ہے کہ اولیاء اکرام جا بجا اپنے مریدین کی، اپنے چاہنے والوں کی تربیت فرماتے رہے. واضح نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مریدین، شیخ رکھا ہی شیخ کی بارگاہ میں حاضری اس لیے دی جاتی ہے کہ شیخ اپنے مرید کو ان معاملات سے بچائے کہ جو اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں.
صحیح.
تو وہ اس انداز سے پھر اپنے قول سے، اپنے فعل سے اس کی تربیت کرتا ہے، اور ان کو اس گناہوں والے ماحول سے نکال کر نیکیوں کے راستے کی طرف لے کر آتا ہے. اب یہ رہا کہ عمل کی بات کہ اب ہم عمل سنتے تو ہیں، اب عمل، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بات جس طرح آج اولیاء کرام کی چل رہی ہے، تو اولیاء کرام کی نگاہ، اولیاء کرام کی نگاہ ہی بعض اوقات صورت ایسی بنتی ہے کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے. جس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک آیا، اور حضور غوث اعظم چل رہے تھے، تو اس نے آ کر آپ کا، تھا کوئی چور تھا، اس نے آ کر آپ کا دامن پکڑ لیا. چوری کی نیت سے، پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، شیخ کون جا رہے ہیں، کون بزرگ جا رہے ہیں، لیکن تھا وہ چور، چوری کی نیت سے اور پکڑ لیا. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حال تو جان گئے کہ آنے والا چور ہے، چوری کی نیت سے آ رہا ہے، حال جان لیا. عرض کرتے ہیں، مالک ہے چور ہے لیکن پکڑ مجھے لیا ہے اس نے.
پکڑ مجھے لیا ہے، اب یہ خالی نہ جائے، یا اللہ تو اس کو معاف بھی فرما اور اس کو ولایت کا تاج بھی عطا فرما. تو نگاہ اولیاء اکرام، کئی ایک اولیاء اکرام کی یوں مثالیں ملتی ہیں کہ جس طرح حضور بزرگوں کا بھی ہمارے خالد بھائی نے واقعہ بیان کیا کہ ان کے پیر کی نگاہ تھی، اپنے جبہ عطا فرمایا تو پھر خود فرماتے ہیں کہ مجھے عرش بھی نظر آیا، مجھے فرش بھی نظر آیا. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اب یہ دیکھیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم جس محفل میں ہوتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں سننے سے ذہن تو بنتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے اور اس پر استقامت کے ساتھ کام کریں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو وہی صحبت ہوتی ہے اور وہی دوست یار، پھر ہم معاذ اللہ پھر وہی معاملات میں پڑ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم پھر یہ دیکھیں، جس شیخ کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دی ہے اور جس شیخ نے ہمیں تربیت فرمائی ہے، واضح نصیحت فرمائی ہے، جن معاملات کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، پھر ہم اس رہنمائی کو لیں اور پھر اچھی صحبت میں رہیں. جب اچھی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہم وہ کام چھوڑ دیں گے کہ جن سے ہمارے شیخ نے ہمیں منع کیا.
اور نصیحت جب کردار پر اثر اس طرح کرے گی کہ جب وہ بات قبول کر لیں گے، وہ برائی ہے اس کو چھوڑ دیں گے، تو کردار انشاءاللہ اچھا اور عمدہ ہو جائے گا اللہ کی فضل سے. مرحبا جی.
میرا خلیل بھائی سے یہ سوال ہے کہ خاتون ہے جن کی عمر 30 سال ہے، وہ کمزور بھی ہے اور کیلشیم کی کمی بھی ہے اور بدہضمی، گردن درد، کمر درد اور گھٹنوں میں درد بھی رہتا ہے اور جوڑوں میں سوجن بھی ہے، اس کے لیے کوئی گھریلو علاج ضرور بتائیں. جزاک اللہ خیر.
اللہ شفا اور صحت نصیب فرمائے، اللہ رحمت فرمائے، آمین. جی
سلمان انکل، میں احمد رضا فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میری یہاں تیسری کال ہے انکل. مجھے اور میری امی جان کو راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی نعت سنا دیں. جزاک اللہ خیرا.
واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں. جی
نام سید رضا تاری ہے، بن جنید رضا تاری ہے. میری عمر 7 سال ہے. میرے بابا قافلے میں جا رہے ہیں، کیا میں جا سکتا ہوں؟
ماشاء اللہ،
بابا نے تو ریفر نہیں کیا.
اللہ اکبر، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بیٹا ابھی تھوڑا آپ جو ہے وہ انتظار کریں اور ابا جی کے لیے، والد صاحب کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ان کا سفر بخیر فرمائے اور خیر کے ساتھ آئے. تو جب آپ کی تھوڑی عمر ایج اور ہو جائے گی زیادہ تھوڑی سی، تو پھر انشاءاللہ آپ والد صاحب کے ساتھ سفر کیجئے گا. اللہ آپ کو سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے، خوش رہیں. ماشاءاللہ ہمارے سید ثاقب حسین شاہ صاحب بھی راہ خدا کے جو ہے وہ مسافر بنیں گے انشاءاللہ. آج ہے سفر کی ترکیب ان کی بھی مدنی قافلے میں انشاءاللہ، اور نیت ارادے بھی ہیں، اور نیت ارادے بھی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی اللہ سارت نصیب فرمائے، آمین. جی
میرے پیارے پیارے سلمان بھائی، میں ہوں عبداللہ احمد اور مجلاپور جٹا سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ سلمان بھائی، آپ تو بہت ہی پیارے پیارے موضوع لے کر آتے ہیں، اور تو آج آپ کا موضوع بہت پیارا ہے. میری نعت اسلامی بھائی سے گزارش ہے، مجھے یہ والا کلام سنا دے. مل جی پالا دے لڑے لگیا میرے دو غم پڑے رندے. جزاک اللہ خیرا.
آمین. واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، مرحبا، خوش رہے. جی
جی محمد احمد اقبال ملتان سے بات کر رہا ہوں. میری بیٹی ہے 25 دن کی، اس کو نا پیٹ میں گیس ہو گئی ہے، مروڑ پڑتے ہیں، پورے خواب نہیں سوتے. برائے مہربانی کوئی علاج وغیرہ بتا دیں.
بچوں کا یہ جو پرابلم ہے نا خلیل بھائی، یہ واقعی بہت ڈسٹربنگ ہوتا ہے والدین کے لیے. بچوں کو کانسٹیپیشن بھی ہو جاتی ہے. آج کل جیسے سردیاں ہیں تو بچے پانی بھی کم پی رہے ہیں، تو اس کا بھی ضرور کچھ بتائیے گا. جی
ماشاء اللہ زوجہ کھلے آنکھ کھلے اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں اٹھا رہا ہے. میری خلیل بھائی کی بارگاہ میں آ گیا کہ میرے چہرے پر بہت سے دانے نکل آئے ہیں، کچھ عرصہ ہو گیا ان دانوں کو، اب وہ داغ بن گئے ہیں. گھر والے کہتے ہیں کہ یہ میدے کی گرمی کی وجہ سے ہے، تو آپ اس بارے میں کوئی طبی علاج بتا دیں.
اللہ آپ کو شفا اور سلامتی عطا فرمائے، آمین. جی
میں پنجاب کے شہر پشرور سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد عمر. آپ کا پروگرام کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اور آپ کا موضوع بھی بہت ہی اچھا ہے، اور آج خلیل بھائی کی تشریف آوری اور ان کا پڑھے جانے والا کلام بہت ہی اچھا کلام ہے.
بڑی مہربانی. مرحبا ماشاءاللہ. راشد بھائی پسرور دیکھا ہے آپ نے؟ پسرور یہ سیالکوٹ کے ساتھ ایک آگے علاقہ ہے پسرور, اور میں نے بہرحال دیکھا ہوا ہے اور کئی دفعہ دیکھا. آگے چلتے ہیں. چلے جی. جی
خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ ام اتار والی من کا بس سنا دے.
واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. جی
خلیل بھائی سے مدنی التجا ہے کہ یہ کلام سنا دے.
جلوے یار ادھر بھی کبھی پھیرا تیرا,
حسرتیں آت پہر تکتی ہیں رستہ تیرا.
کیا بھائی کیا ذوق میں پڑھا آپ نے شعر, ماشاء اللہ مزہ آ گیا. اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو. آگے چلتے ہیں جی, میسج بھی شامل کرتے ہیں جی. ان کا کہنا ہے کہ آنکھوں کا تارا نام محمد کلام سنائے. میری عمر 12 سال ہے, بھاولپور سے بات کر رہا ہوں. قد بڑا کرنے کا نسخہ بتا دیں خلیل بھائی. اس میں غالباً آپ نے کوئی تبدیلی فرمائی ہے تو نسخہ بتا دیں. آگے چلتے ہیں جی. اوکاڑا سے حمزہ بھائی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کلام سنائیں. بہت شکریہ. یہ ہیں جی حامد یار تاری صاحب خان پور سے, اور ان کا کہنا ہے کہ جی امیر السنت کی لکھی ہوئی نعت سنا دیں. تو ہے تو ہی مالک بحر و بحر ہے, یہ نعت نہیں حضور حمد ہے, یہ آپ کو سننی ہے. مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. اور جی بنت احمد ہیں, مجھے منقبت سننی ہے امیر اہل سنت کی. بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے جی. یہاں یہ ہیں جی, کیا نام ہے ان کا, نام تو مینشن نہیں ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ جی میرے سر کے اوپر والے حصے میں بہت درد ہوتا ہے اور اس کے لیے کچھ بتائیں خلیل بھائی. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی کا عطا فرمائے. سرگودا سے میسج ہے, واہ سبحان اللہ. خلیل بھائی سے پوچھنا ہے خون کی کمی کے لیے اور پانی کی کمی کے لیے کچھ علاج بتائیں. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. خلیل بھائی کچھ بتائیں پھر ہم انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلے کلام سنائیں پھر علاج بتائیں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
لطف ان کا ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. سائل و دامن سخی کا تھام لو, سائل و دامن سخی کا انعام ہو ہی جائے گا, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے فکرے کوئی کس طرح مدینے کی وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں
آپ کو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے استغفار کی برکت. آئیے دیکھیے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اپنے گناہوں سے معذرت کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا، رب کی بارگاہ میں مغفرت چاہنا، یہ ہے استغفار کرنا. اور استغفار کرنا یہ بہت ہی پسندیدہ چیز، محبوب شے ہے. اور اگر گناہوں سے توبہ کر کے استغفار کریں تو کیا بات ہے. اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پھر رب کی بارگاہ میں استغفار کریں تو سبحان اللہ، نور علی نور ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے، میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا تو میں تجھے بخش دوں گا. ترمذی شریف حدیث نمبر 3551. میں بہت گناہ گار ہوں, میری گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی. نہیں نہیں, ایسا نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالی سے امید رکھنی چاہیے. ہم کتنے بھی گناہ گار ہیں, ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, دی ان کی رحمت نے صدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو انسان کتنا ہی گناہ گار ہو, کتنے گناہ کر چکا ہو, زمین بھر دی گناہوں سے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے, اللہ پاک اپنے بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ہاں, وہ شرک معاف نہیں کرے گا, اس نے خود ہی ارشاد فرما دیا. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ, آخری نبی, پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے, یا اللہ پاک اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے, یا اللہ پاک اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما, بلکہ یقین کے ساتھ سوال کرے, کیونکہ اللہ پاک کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, حدیث نمبر ہے 3508. ٹھیک ہے, تو ہم کتنے بھی گناہ گار ہیں, اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ بخشش کی دعا کریں, استغفار کریں. اللہ تبارک و تعالی بندہ جب اس کی بارگاہ میں استغفار طلب کرتا ہے, اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہمیں کثرت استغفار کی سعادت نصیب فرمائے. میرے نبی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق ڈیلی 70 بار اور ایک روایت کے خلاصے کے مطابق ڈیلی 100 بار استغفار فرمایا کرتے تھے. اپنے درجات کی بلندی کے لیے, ہم گناہ گار امتیوں کی ترغیب کے لیے, توبوا الی اللہ استغفر اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک.
ماشاء اللہ, آج یہ اس ہمارے فیض کا, استغفار کی برکت, اس کا پہلا ماشاء اللہ ویڈیو پیکج جو ہے یہ آنر ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حضرت مولانا حاجی محمد شاہد اتاری دام القرم القدسیہ کو سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے, انہیں دراز عمر بخیر عطا فرمائے, اور ان کا سایہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر سلامت فرمائے, اور ان کے بیان کردہ ملفوظات اور نصیحتوں اور مدنی پھولوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. خلیل بھائی کی طرف چلتے ہیں, اور آپ نے جو علاج وغیرہ پوچھے تھے, جو باتیں کہی ہیں امراض کے حوالے سے, اس پہ رہنمائی لیتے ہیں. جی حضور,
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے درد سر کے حوالے سے عرض کروں گا, اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں, پہلے اس پر غور کر لیا جائے. اگر کوئی خاص وجہ نہیں ہے, دماغی کمزوری ہی کا معاملہ ہے, جیسے قبض ہوتی ہے, کبھی گیس ہوتی ہے, کبھی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں, کبھی کوئی ڈپریشن ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو یہ دیکھ لیا جائے. بعض اوقات دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. اگر دماغی کمزوری کی بنا پر ایسا ہے تو آپ یہ چار چیزوں پر مشتمل یہ بنا لیجئے, تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو فائدہ حاصل ہوگا. اس میں سب سے پہلے آپ بادام لے لیں, اور دوسری چیز اس کے اندر ہے کدو شریف کے بیج, بیج کو جیسے چھیلیں گے تو اندر سے اس کا مغز نکلتا ہے, تو وہ آپ نے لینا ہے 100 گرام چھلکے, یعنی کہ جو بیج کے اوپر چھلکا ہوتا ہے وہ ہٹا دیں. اور پھر تیسری چیز آپ نے لینی ہے کشنیز, مغز کشنیز, کشنیز کہتے ہیں دھنیے کو, تو اس کے جو دھنیے کا مغز ہوتا ہے یہ پیلا پیلا سا ملتا ہے, پیلے کلر میں ہوتا ہے, یلو کلر میں, تو یہ آپ کو ملے گا, یہ بھی آپ نے لینا ہے 100 گرام. تین چیزیں ہو گئیں, بادام, کدو شریف کے بیج, اور مغز کشنیز یعنی دھنیے کے بیج. تینوں چیزیں 100 گرام لے لیں. اور آخری چیز اس کے اندر ہے دار چینی یہ 50 گرام شامل کر لیں، اس کو پیس کر رکھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل درد سر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح بعض ایسے افراد ہیں بلکہ ایک تعداد ہے جنہیں شوگر ہوتا ہے، تو وہ ان کی بھی اس وجہ شوگر کی وجہ سے بھی دماغی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل یہ بہت زیادہ مفید رہے گا۔ باقی مزید ایک سوال ہوا تھا کہ کمر میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، کچھ سوجن بھی ہے، تو ویسے تو باقاعدہ پراپر علاج کروایا جائے کہ آیا وجوہات ان کی کیا ہے۔ ایک جنرلی میں علاج عرض کر دیتا ہوں جو کہ جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے، سوجن وغیرہ کے حوالے سے، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ کھجور کا استعمال بھی کریں، اور ایسے مریض جو ہے بالخصوص بڑے کا گوشت چھوڑ دیں، وہ استعمال نہ کریں، آپ کچھ چیزیں پیس کا رکھ لیں، اس کا استعمال کریں۔ نمبر ایک اسگن ناگوری، اسگن ناگوری، اور دوسری چیز ہے سرنجان شیری، اور تیسری چیز اس کے اندر آپ شامل کر لیں ستاور، اور چوتھی چیز اس کے اندر شامل کرنی ہے آپ نے مکو، مکو کے بیج ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، یہ استعمال یہ لینے ہیں۔ اور پھر مزید آپ نے لینا ہے پانچویں چیز سونٹ، سونٹ بھی بول دیتے ہیں اس کو، خشک ادرک کو، اور چھٹی چیز آپ نے لینی ہے دار چینی۔ تو سونٹ اور دار چینی یہ 25-25 گرام، باقی جو چیزیں ہیں چار چیزیں میں نے عرض کی، اسگن ناگوری، ستاور، سلنجان شیری اور مکو کے دانے، مکو کے جو دانے ہوتے ہیں یہ آپ نے لینے ہیں 50-50 گرام۔ تو ان سب چیزوں کو بالکل باریک پیس لیں اور صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس حوالے سے کافی فائدہ ہوگا، جو وغیرہ کے درد کے حوالے سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید جو ہے وہ خارش کے حوالے سے سوال ہوا، تو اس کے لیے بھی بڑے کا گوشت، انڈا، مچھلی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، چہرے پر دانے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں۔ تو آسان سا علاج یہ ہے کہ چھوٹی ہڑ ہوتی ہے جو کالے رنگ کی ہوتی ہے، یہ آپ لے لیں 5 دانے، اور اس کے علاوہ گل منڈی یہ تقریباً 10 دانے ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح چھان کر پی لیں۔ ویسے غذا پر توجہ دیں، جیسے موسمبی ہے، مالٹا ہے، آج کل اس کا ہمارے یہاں اس کا موسم ہے، اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ قبض نہ رہنے دیں، اور یہ بڑے کا گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس سے پرہیز کریں تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آلو بخارے بھی اس میں فائدہ کرتے ہیں، تو سونف کا استعمال یہ بھی اس میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ کرے گا۔ مزید بچوں کے پیٹ کے میں جو گیس وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، تو بعض ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو اپنی والدہ کا دودھ پیتے ہیں، تو ان کو ایسوں کے جو گھر والے ہیں، جیسے بچے کی جو والدہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خود کچھ پرہیز کریں ایسی چیزوں سے کہ جو گیسز پیدا کرتی ہیں۔ اس کے اندر جیسے آ جاتا ہے کلیجی، پائے، تلی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں، اسی طرح سے سفید چنے اور ماش کی دال، چنے کی دال، گوبھی، بینگن، آلو، اروی، اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ کم سے کم کھائیں، کہ یہ چیزیں جو ہے وہ گیس پیدا کرتی ہیں، پھر یہی پرابلم جو ہے وہ بچے کو بھی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی پرہیز کریں۔ اور بچوں کو آپ نے دینا ہے تو ارک چہار، یہ بہت مشہور ہے، چو ارکا بھی کہا جاتا ہے پنجاب میں اسے، تو یہ لے لیں، یہ گھر میں لا کے رکھ لیں، جب بھی کبھی بچے کے پیٹ میں درد ہو، گیس وغیرہ پیدا ہو جائے، بڑا ہو، بچہ ہو، سب اس کو لے سکتے ہیں، تو اس کے بچے کے لیے ایک چمچ گرم کر کے اس کو دے دیں تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ کوئی چیز نہیں ہے موجود اس طرح کی، تو پھر آپ خود بنانا چاہیں تو آپ خود بنا سکتے ہیں۔ ایک وہ میں چیز عرض کر دیتا ہوں، ایک چمچ آپ نے سونف لینی ہے، تقریباً 20 پتے آپ نے پودینے کے لینے ہیں، دو چیزیں ہو گئی ہیں، اور 3 گرام تقریباً دار چینی لے لیں، اور اجوائن جو ہے یہ آدھی چمچ، سونف 1 چمچ، اور دار چینی 3 گرام، اور 20 پتے پودینے کے، تازے کے ہوں یا خشک ہوں دونوں چل جائیں گے، دیسی جو پودینہ ہوتا ہے جو گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اس کو 1 گلاس پانی کے اندر پکا لیں، جب آدھا گلاس رہ جائے اس کو چھان کر 1-1 چمچ، یا عمر کے حساب سے 2-2 چمچ، یا بڑا ہے تو وہ آدھا کپ جو ہے اس کو صبح شام استعمال کر لیں، انشاءاللہ عزوجل گیس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بعض بچوں کو جیسے قبض بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کسٹر آئل یہ دودھ میں ڈال کر استعمال کروایا جائے، یا ویسے ہی پلا دیں، سوتے وقت پلا دیں یا جب بھی موقع ملے، تو انشاءاللہ یہ کسٹر آئل یا روغن بادام، یہ بچوں کے لیے قبض کی بہترین دوا جو ہے وہ کسٹر آئل ہے، اس کو 1 چھوٹی چمچ، 1/2 چمچ، 1/4 چمچ عمر کے اعتبار سے دے دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اچھا خلیل بھائی، یہ ایک جیسے پودینہ ہوتا ہے تو ایک ست پودینہ ہوتا ہے،
جی
یہ سد پودینہ کیا ہوتا ہے؟
سد پودینہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ وہ اسی سے ہی تیار ہوتا ہے، پودینے سے ہی تیار ہوتا ہے، مگر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں نے عرض کی تھی کہ جیسے 20 پتے پودینے کے ڈالنے آپ نے،
ٹھیک ہے،
تو پھر وہ آپ اس کا 20 پتے پودینے کے ڈالنے، تو یا مثال 50 گرام پودینہ آپ نے ڈالنا ہے خشک اگر لیتے ہیں، تو وہ 50 گرام لے لیں یا آپ 1 گرام لے لیں؟
اچھا
1 گرام 2 گرام جیسے لے لیں،
نکلتا کیسے؟
اس کا پورا پروسیس ہوتا ہے، بنتا ہے باقاعدہ، تو پھر یہ یعنی کہ اس کی جو افادیت ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے.
اچھا
اگر آپ نے مثالیں وہ 50 گرام یا 100 گرام پودینہ ڈالنا ہے تو اس کی بجائے آپ یہ 2-3 گرام یہ شامل کر لیں تو یہ اتنا ہی کام کرے گا.
واہ واہ واہ،
یہ اس کا فائدہ ہے.
اچھا
جیسے معلومات، ایک نئی معلومات ہوگی بہت ساروں کے لیے کہ یہ جو آڑو ہوتا ہے یہ ایک عرب ملک ہے، وہاں پر ایسا کرتے ہیں آڑو کے لیے کہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس کے عرق کو یہ کاٹن کے جو کپڑے جو ہوتا ہے کپڑا اس کے اندر اس کو جذب کر لیتے ہیں،
عرق کو،
جی اس کے عرق کو،
آڑو کے عرق کو،
جی.
اچھا
اور پھر یہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، جن لوگوں کو رات کو صحیح نظر نہیں آتا ان کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے آڑو آنکھوں کے لیے، تو وہ پھر اس کو جو ہے جو اس کا موسم نکل جاتا ہے تو پھر جب اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے تھوڑا سا پانی میں گھولتے ہیں اس کو پی جاتے ہیں. تو یہ محفوظ کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، مگر یہ جو ست ہوتا ہے، ست اجوائن ہوتا ہے، ست پودینہ ہوتا ہے، تو یہ پھر
ست ملیٹھی بھی ہوتا ہے،
ست ملیٹھی بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کا دیگر بھی کئی ایک چیزیں ہیں جن کا ہوتا ہے، تو پھر یہ کہ اس کی افادیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. منجنوں میں بھی ڈالا جاتا ہے.
اچھا
جیسے منجن میں آپ نے اگر دار چینی ڈالنی ہے مثال 1 کلو،
ہاں جی،
تو آپ وہ مثال تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا
دار چینی ڈال دیں
تو وہ فائدہ کرتا ہے، تو یہ اس کی افادیت بہت بڑھ جاتی ہے.
چلیں جی، ماشاء اللہ، اللہ رحمت نظر فرمائے. اور آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسی عقل اور سمجھ نصیب فرمائی ہے، اور پھر انسان کو کیسی صلاحیت اور ابلٹی سے نوازا ہے کہ یہ چیزوں کو جو ہے وہ میکسیمائز بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو منیمائز بھی کر سکتا ہے. یہ اللہ کریم کی عطا ہے. تو جس رب نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ ہی رب اس بات کا مستحق ہے کہ صرف اس ہی کی عبادت کی جائے، اس کو وحدہ لا شریک جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، اور اس کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو خم کر لیا جائے. اللہ کریم ہمیں ایمان اور اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور جس دولت سے محروم ہے انہیں چاہیے کہ وہ یہ دولت اپنی زندگی میں شامل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری والا معاملہ اختیار کر کے برکتیں اور مزید رحمتیں حاصل کریں. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے. اور اگر آپ کا علم قرآن دیکھا جائے تو حضرت امام زاہوی رحمہ اللہ نے آپ کے علم قرآن کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ نے، آپ کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی جس کی 12 جلدیں تھیں. 12 جلدوں پر مبنی قرآن کریم کی تفسیر لکھی کس نے؟ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. ہم اس پر غور کریں کہ کیا ہم اگر تفسیر لکھ نہیں سکتے تو پڑھ تو سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی نے آپ دیکھیں کتنا آسان کر کے ہمیں دے دیا ہے تفسیر سیاد الجنان، یہ چھاپ کر کے دے دی ہے، 10 جلدیں ہیں اس کی، اس کو حاصل کریں، رکھیں گھر پہ، رکھیں، دیکھیں گے تو بھی انشاءاللہ ذہن بنے گا کہ بھی کھول کے اس کو پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اور پڑھیں گے اگر آپ تو اس کو ایسا خوبصورت انداز میں جو ہے وہ شائع کیا، اس کی فارمیشن ایسی زبردست ہے، پھر وہ ملون ہے، ٹھیک ہے، ملٹی کلر تو نہیں ہوگا، دو رنگوں کے اندر قرآن کریم کی آیت آپ کو الگ رنگ میں ملے گی، آگے اس کی لکھائی وہ الگ رنگ میں ملے گی، تو یہ بھی کیا ہے، پڑھنے کے اعتبار سے انسان کو جاذب نظر بھی کنٹینٹ دیا جا رہا ہے، اور پڑھنے کے اعتبار سے ایک بندے میں رغبت بھی پیدا ہوتی ہے. اچھا یہ ہو گیا. آپ جو ہے وہ اس کی ہارڈ کاپی اگر آپ نہیں جو ہے وہ لینا چاہ رہے یا نہیں لے سکتے تو پھر آسان کر دیا کہ آپ اس کو پی ڈی ایف ورژن بھی آپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں اور بالکل فری آف کاسٹ اس کا پی ڈی ایف ورژن ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں سے پڑھیں. اچھا مزید بھی آسان کر دیا کہ اس کی اپلیکیشن بنا کر کے دے دی دعوت اسلامی کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے کہ آپ یہ اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ اپلیکیشن آپ کو وقتاً فوقتاً یاد بھی کرائے گی کہ بھائی قرآن بھی پڑھ لیں. یہ میرے موبائل میں ہے نا تو وہ نوٹیفیکیشن دیتی ہے وہ کہ
کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں آپ، یعنی اس کا مضمون یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آسان کیا ہے اس کو ہمارے لیے، اور پھر اس میں سرچ آپشن بھی ہے، تو پھر اس میں ترجمہ بھی ہے، تو تفسیر بھی ہے، اور کیا مطلب نہیں ہے، ترجمہ کنزول ایمان بھی ہے، کنزول عرفان بھی ہے، اور سرچ آپشن بھی ہے، تو آپ بک مارک بھی، آپ اس میں کوئی مضمون آپ پڑھ رہے ہیں اچھا لگ گیا ہے تو اس کو بک مارک کر لیں، اس کو محفوظ کر لیں. اچھا وہ کسی کو بھیجنا ہے، شیئر کرنا ہے، تو بک مارک آپ اس میں جو ہے وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں، کسی کو بھیج بھی سکتے ہیں. تو اتنے آسان ذریعے جو ہے دیے گئے ہیں، تو ہم اس کو یوٹیلائز کرنے والے بنیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، اور خالد بھائی قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ بھی کریں.
بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، مسلمانوں کے لیے بالخصوص ہے جی. کہ یہ مسلمانوں کا دستور حیات ہے، ان کے لیے نصاب ہے یہ
جی.
اس بندے کو اپنے نصاب سے ہی آگاہی نہ ہو تو وہ اپنے مقصد کو
جی.
پائے تکمیل تک کیسے پہنچائے گا اور اس کو کیسے حاصل کرے گا جی. تو بندے کو چاہیے کہ اس کو پڑھے بھی، کتاب اللہ ہے، خالق سے اگر جڑنا ہے تو کلام اللہ کا تو پڑھنا پڑے گا، خالق کے کلام کو پڑھنا پڑے گا. بندہ جیسے جیسے پڑھتا چلا جائے گا اس کا دل روشن ہوگا. یہ وہ کتاب ہے جس کو حضور خود پڑھا بھی کرتے تھے، اور ذوق ایسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کی گلیوں میں رات سفر کر رہے ہوتے، رات گزر رہے ہوتے، تو جس گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے پاس کھڑے رہتے اور بغور قرآن کریم کی تلاوت سنا تھا. اور یہاں تک روایتوں میں بیان کیا کہ ایسا بھی ہوتا، ایسا بھی حضور کی زندگی میں ہوا کہ حضور قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو گئی.
اللہ
پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور حضور اس طرح سے سن رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں حضور کے پیارے اعمال ہیں، حضور کے صحابہ کے کرنے والے اعمال ہیں، نیکوں کے اعمال ہیں، نیکوں کے اماموں کے یہ اعمال ہیں، تو جو پیچھے چلنے کے دعوے دار ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اسی طریقے کو اختیار کریں گے، اللہ کے قرآن سے اپنے رابطے مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ دل مضبوط ہوتے چلے جائیں گے.
درست فرمایا، ماشاءاللہ. یہاں ایک اور آپ کی سیرت کا بڑا زبردست پہلو ہے جس پر توجہ کی حاجت ہے ہمارے لیے، سیکھنے کے لیے بھی ہے. راشد بھائی، بیان فرمایا گیا ہے کہ لا یخاف فی اللہ لومت لائمن، کہ آپ اللہ تبارک لومت لائمن، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یا اللہ کی فرما برداری میں آپ کوئی کام کرتے تھے تو آپ کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے. تو بعض اوقات بندہ تیار، میں یہ کروں گا، مسجد میں جاؤں گا، تو لوگ یہ بولیں، لوگ یہ بولیں گے کہ لے بھائی ان میں یاد آ گیا مسیحتی ہونا ہے، اس طرح کی باتیں کریں گے. ہاں بھائی آج کدھر بھائی، بعض اوقات ہوتا نا کہ وہ لوگ جو مسجد میں آتے ہیں، تو وہ اگر کوئی بندہ آ جائے مسجد میں عرصے بعد آیا ہو تو اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی کدھر آ گئے، بھائی کدھر آ گئے ہو آپ. یہ طریقہ درست نہیں، یہ مسجد کو میری جاگیر نہیں ہے، کوئی میرا گھر نہیں ہے کہ جدھر میں پوچھوں ہاں بھائی کدھر آ گئے، میں کدھر پڑا ہوں، بھائی کدھر لنگ آئے. یہ طریقہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، مسجد ہے. مسجد میں آیا ہے اس کو ویلکم کیجئے، سبحان اللہ، مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ زندگی دے آپ کو، اللہ آنا مبارک کرے، ماشاءاللہ آتے رہیں اور نماز کی پابندی کریں. راشد بھائی اس پر بھی آئے ذرا، اور پھر بندے کو بھی چاہیے کہ بھائی وہ کیا دو لفظ ہی بولنا اس نے زبان سے، اس نے زبان سے دو لفظ بول دیے، بندے نے سن لیے، تو لفظ بولنے سے نہ تو کوئی کسی کا مطلب، نہ تو آنکھیں باہر آتی ہیں، نہ کان کٹتے ہیں، نہ ناک جو ہے وہ ہلتا ہے، نہ جوڑ ٹوٹتے ہیں. بولنے سے تو دیکھیں اس طرح کے معاملات خالی الفاظ کی ادائیگی سے کہ نہیں ہوتے. راشد بھائی
بالکل، بندہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ زندگی میں جو بھی قدم اٹھاتا ہے اور جو بھی سٹیپ لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے ہو اور رب تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات ہی کے مطابق ہو. اب رب تبارک و تعالیٰ کی ماننے میں اگر کوئی مخلوق آڑے آتی ہے اور اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے ہمارے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کرتی ہے یا حوصلہ شکنی کرتی ہے، تو ہمیں اس کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں خالق کے فرمان ہی پر نظر رکھنی چاہیے. اور یہ ایک حدیث پاک میں بھی اصول بیان کیا گیا ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس بات کو بھی ہم نے پیش نظر رکھنا ہے. اور اولیاء کرام کی سیرت میں یہ بات ہمیں نمایاں ملتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ منسلک افراد کی دل جوئی کے لیے، ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اور ان کو مان دینے کے لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی ان کی باتوں کو مانا کرتے اور ان کے مزاج کے مطابق معاملات فرماتے. لیکن جہاں پر اللہ رسول کے احکامات آ جاتے، حدود اللہ کا معاملہ ہوتا، تو وہاں وہ کسی کی پرواہ نہ کرتے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے نفاذ کے لیے اپنی بساط کے مطابق کوشش کیے جاتے. یہ بھی ہر ایک کا اپنا درجہ ہوتا ہے, ہر شخص اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ ہر اعتبار سے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہو. یعنی جو برائی سے روکنا ہے یہ سیف کے ساتھ بھی ہے, قلم کے ساتھ بھی ہے, لسان کے ساتھ بھی ہے اور قلب کے ساتھ بھی ہے, اس کے درجات ہیں. تو ہر شخص کو اپنی حیثیت اور اپنی وساط کے مطابق برائی سے منع بھی کرنا ہے, نیکی کا حکم بھی کرنا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا ہے. اور اس حوالے سے جو بہار شریعت جو ایک انسائیکلوپیڈیا ہے فقہ حنفی کے اعتبار سے جی اس میں جو 16واں حصہ ہے جی بالخصوص اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنے اور نیکی کا حکم کرنے جس کو دعوت اسلامی کے ماحول میں نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں سے منع کرنا بھی کہا جاتا ہے جی اس کے آداب لکھے ہیں کہ کب منع کرنا ہے کب نہیں کرنا, کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا اور کیا انداز اختیار کرنا ہے. اصلاح کرنی چاہیے اور لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنا چاہیے لیکن اپنے انداز اور اپنے الفاظ پر غور کر لینا چاہیے کہ ہم کام تو اچھا کرنے جا رہے ہیں, ہمارے ہو سکتا ہے ہمارا ارادہ بھی اچھا ہو اور عموماً اچھا ارادہ ہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کی اصلاح ہو جائے, لیکن بعض اوقات ہمارا ارادہ اچھا ہوتا ہے لیکن ہمارے الفاظ اور انداز اچھے نہیں ہوتے, وہ اس کے لیے نصیحت نہیں بنتے بلکہ اس کے لیے مزید اس معاملے سے برگشتہ ہونے اور متنفر ہونے کا سبب بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نیکی کی دعوت دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے, برائی سے منع کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے اور حکمت بھی عطا فرمائے.
مرحبا, سبحان اللہ. میں یہاں پر ایک اور عرض کرتا چلوں کہ یہ ہے نا جی لوم اور لائم کہ ملامت کرنے والوں کا ملامت کرنا, تو ملامت کرنے والے بھی ایسے خام خام ملامت نہیں کر رہے ہوتے. یہاں ایک اور بات بھی ہے جو پہلو غور طلب ہے, ذلت بود نتیجہ آمیز شیخ حسیس. ذلت اس لیے فارسی شعر کا مصرع ہے, ذلت بندے کی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ گھٹیا چیز کو اپنے اندر جو ہے وہ شامل کر لیتا ہے. ہم نے دیکھیں مسجد میں نہ آ کے ہم نے ایک خسیس چیز کی آمیزش تو اپنے کردار میں کی ہے, ہم نے قرآن کریم نہ سیکھ کر ایک خسیس جو ایک گھٹیا جو ایک ہے کہ جاہل رہنا قرآن پاک پڑھنے سے دور رہنا, یہ ہم نے زندگی میں شامل تو کیا ہے. ریلائز کرنے میں حرج نہیں, کیا ہے تو کیا ہے, اس میں ہو گیا ہے, بندہ معافی مانگے اللہ سے اور ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر پھر درست سمت میں آگے جو ہے وہ بڑھتا جائے. داؤد اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں سیکھنے اپنانے کا ذہن بنتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے اور بزرگان دین کی قراءت قرآن کے صدقے میں اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, بزرگان دین کی جو ہے وہ اطاعت خداوندی کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ اطاعت باری تعالی نصیب فرمائے, اور بزرگان دین کی سنت مصطفیٰ پر پابندی کا صدقہ اللہ ہمیں بھی بزرگوں کی اس خوبصورت ادا کو کہ حضور کی سنتیں اپنائی ہیں ہمیں بھی اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. خالد بھی کچھ فرما رہے ہیں.
رب العالمین جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہی عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننے کا ذریعہ ہے. یہ لومۃ العلائم پر حضرت کی شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مسلسل مستقل کتاب بھی تحریر فرمائی ہے, اور رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی صفات ارشاد فرمائی, یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرتے. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من
یشاء,
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. تو کسی کی ملامت سے ہمیں نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے.
کیا بات, مرحبا. اللہ ہمیں بھی یہ باتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری اولاد کو بلا نصیب فرمائے. آمین. بجاہ طہٰ و یاسین ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
ذاتِ والا پہ بار بار درود, ذاتِ والا پہ بار بار درود, بار بار اور بے شمار درود, سر سے پا تک کرو تک کرو ربا رشتہ.
کہتے کہتے